أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله وإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لباسا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. بے شک مسلمان تو صرف وہ ہیں جو حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ اس کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں ہوتے ہیں تو وہاں سے جاتے نہیں جب تک انہیں اجازت نہ ہو، اور جو تجھ سے اجازت مانگتے ہیں حقیقت میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. اگر وہ اپنے کسی انفرادی کام میں تجھ سے اجازت چاہیں تو تو اپنی مرضی سے ان کو اجازت دے سکتا ہے، اور آپ ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں پھر بھی، اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے. لوگوں، تم رسول کی پکار کو ویسا نہ سمجھو جیسا تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو چپکے سے کھسک جاتے ہیں، جو لوگ تیرے احکام کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں یا اللہ کے کسی دردناک عذاب میں. لوگوں، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے در حقیقت وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اس وقت کیا کس پوزیشن میں ہو، اور جب تم لوٹ کر اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہارے اعمال کے بارے میں سب کچھ تم کو بتا دے گا، کیونکہ وہ ہر چیز سے خبر رکھتا ہے. یہ سورہ نور کا آخری رکوع ہے. پچھلی آیات میں، خاص طور سے آیت استخلاف جو رہی، آٹھ دس ہفتے زیر بحث رہی، اس کا سیاق میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس آیت اور سورہ نور کا جو شان نزول ہے، کیوں نازل ہوئی تھی، کن حالات میں، اور مسلمانوں کے لیے عروج و زوال کا قانون کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ آپ کے سامنے وضاحت سے آ چکا ہے. کیوں مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور کیوں یہ قوم ادبار سے نہیں ابھرتی. تمام دعائیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابھی عراق کی جنگ میں، افغانستان کی جنگ میں، دنیا کے 150 کروڑ مسلمان دعا مانگتے رہے اور اللہ نے دعا ریجیکٹ کر دی، نہیں تسلیم کی کسی کی بھی. اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا موڈ آف تھا، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے جو اصول بنائے ہیں عروج و زوال کے، اس کو فالو نہیں کر رہی تھی یہ قوم. اور یہ بات نہیں ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو جو ہے جوش دلا کر یا اللہ تعالیٰ کو چڑھا کر اپنا کوئی بات منوا سکتا ہے. جیسے دعاؤں کا ہمارا اصول ہے، اسلوب ہے کہ اللہ دکھا دے اپنی طاقت، تو ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ میں طاقت نہیں دکھاتا ہے، کوئی باڈی بلڈنگ شو نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں کچھ، ان اصولوں کے تحت وہ کسی قوم کو عروج دیتا ہے یا کسی قوم کو زوال دیتا ہے. تو اس کا پورا جو اللہ کا جو اصول ہے وہ آپ کے سامنے آیا، اور آیت استخلاف میں پوری تشریح کی آپ کے سامنے. اب یہ آج سمیٹ کے یہاں پر آ رہی ہے بات، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، یہاں سورہ نور جو ہے بند ہو رہی ہے. بے شک مومن وہ ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں. عجیب سے عجیب سا لفظ ہے، مومن وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، ظاہر ہے کہ مومن تو جب ہی کہلائیں گے جب ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ ایمان کوئی لفظ نہیں ہے، ایمان جو ہے یہ ایک احساس ہے، شعور. محسوس کریں آپ اپنے ایمان کو، میں نے اللہ کو اپنا رب کہا ہے، میں نے اسے اپنا معبود کہا ہے، اپنا حاکم، اپنا آقا کہا ہے اس کو میں نے، بہت بڑا وچن دیا ہے میں نے، بہت بڑا عہد کیا ہے میں نے، مجھے محسوس کرنا چاہیے اس چیز کو پہلے. ایمان کی حقیقت کو جب تک محسوس نہ کریں، ایمان کوئی لفظ نہیں، ایمان تو ایک دھڑکن ہے، جذبہ، ایک نیا رشتہ اللہ سے، ایک نیا آؤٹ لک، سب کچھ بدل جاتا ہے اس اقرار کے بعد. سچ اور جھوٹ کے پیمانے، حلال و حرام کے پیمانے، کون میرا ہے کون پرایا، اس کے پیمانے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ بھی رہیں اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بھی رہیں، پھر یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ اللہ اپنے سے تعلق جوڑنے سے پہلے دوسروں سے تعلق توڑوا لیتا ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے، پہلے یہ کہو پھر کہو کہ مگر اللہ. دوسروں کا انکار کرا لیتا ہے وہ پہلے، تو یہ ایک نیا آؤٹ لک پیدا ہوتا ہے ہمارا، ایک نیا رشتہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے. کوئی آدمی کی کوشش کرے کہ اللہ میں سے بھی نبھاتا رہے اور دوسروں سے بھی نبھاتا رہے تو یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ محسوس بھی نہیں ہوگا ایمان جب تک کہ آپ دوسروں سے کٹیں گے نہیں، جب تک اپنے اللہ کے لیے آپ کوئی قربانی نہیں دیں گے، جب تک کسی آگ میں نہیں کودیں گے، تب تک آپ ایمان کا، ابراہیمی ایمان کا لطف نہیں اٹھا سکتے. ایمان کا حقیقی لطف یہ ہے جب آدمی اللہ کے لیے کچھ قربان کرنے کا حوصلہ بھی دکھائے. جس جذبے کے لیے آپ کوئی زخم کھاتے ہیں یا کوئی الزام برداشت کرتے ہیں یا کچھ چھوڑتے ہیں آپ جس کے لیے، تبھی تو محسوس ہوتا ہے وہ. اور جو خالی پرمپرا ہو، اوروں کو بھی مانتے آ رہے ہیں، اسی ردے پہ اللہ میاں کا ردہ بھی چڑھا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. ایمان کو محسوس کریں آپ، شعور. یہ نہیں کہ میں مسلمانوں میں پیدا ہو گیا تو ٹھیک ہے مسلمان ہوں، اور یہ بھی نہیں کہ میں بیٹھتا ہوں اس ٹیم میں، اس ٹولی میں، لہٰذا اس کا سماجی دباؤ مجھ کو مسلمان بنائے ہوئے ہے. بلکہ اندر سے محسوس کریں آپ یہ حقیقت. پہلی چیز اللہ نے شرط رکھی، انما المؤمنون الذین آمنوا، یا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان والے بنتے ہو، ایمان لاؤ حقیقت میں، ایمان لاؤ حقیقت میں. اس کو لفظ نہ بنا کر دل کی حقیقت بناؤ، پورے افکار کی، اعمال کی خوشبو بناؤ اسے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. اور یہ آگے کی جو ہدایت ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے پچھلی ہدایت سے. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ. ایک تو یہ کہ اپنے مقصد کا شعور آپ کو ہو، آپ کی اپنی حقیقت کا ادراک ہو، آپ ہیں کیا، ایمان آپ سے چاہتا کیا ہے، ایمان نئے رشتے کون سے پیدا کرتا ہے زندگی میں، اس کا ادراک کریں آپ، پہلی چیز تو یہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ. کوئی ایسا ہو جس کی اجازت کے بغیر آپ جائیں نہیں، یعنی ایک نظم قیادت، ایک اجتماعی تنظیم اور ایک قیادت آپ کی ہونی چاہیے. جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ مقام آپ کو حاصل تھا، اس کے بعد یہ نظم و انتظام، جیسے میں نے کیا کہ پہلے تو اپنی اینٹ کو پکا بنائیں آپ، اور پھر ان اینٹوں کو جوڑ کر، مضبوط مسالے سے جوڑ کر ایک دیوار بنائیں. دو پرام دی اللہ نے، پہلے آپ اپنے ایمان کو محسوس کریں اور آپ کیا ہے، آپ کی ہستی، آپ کی ذات، اور اس کے بعد پھر جوڑ کر ایک دیوار بنے. یہ ایک پروگرام جو دیا تھا، اس کی تفصیل آپ کے پچھلے درس میں آپ کے سامنے میں نے کی ہے. دو چیزیں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ایک تو ایمان، اور ایک یہ کہ اذا کانوا معہ علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوا. کسی بھی اجتماعی کام میں ہم ایک جٹ ہوں، ایک آواز ہوں، اجتماعی اپنے اجتماعی مفادات میں ہم ایک جٹ ایک آواز ہوں، یہ کامیابی کا نسخہ ہے. ایمان یعنی شعور مقصد ہم کو ہو، اپنی شخصیت کی پہچان، انفرادیت کی ہم کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر جڑ کر ایک تنظیم بنے، تو پھر اپنے مقاصد کو اچیو کر سکتے ہیں. یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دی ان آیتوں میں. تو ظاہر ہے کہ اس آیت استخلاص سے گہرا تعلق ہے اس پروگرام کا، اسلام کے اندر تنظیم کا اور امیر کا اور ایک مرکزی شخصیت کا جو مقام دیا گیا ہے اسلام میں. بولتے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، الیکشن کا نظام نہیں ہے بلکہ اسلام میں بیعت کا نظام ہے. ہم بیچ دیتے ہیں اپنے آپ کو کسی شخص کے ہاتھ، بیعت، بیع کہتے ہیں بیچنے کو، بے نامہ آپ جانتے ہیں، بیعت کا نظام ہے اسلام. الیکشن کا نہیں ہے کہ پانچ سال کے لیے کسی طرح سے 420 کر کے مردوں سے ووٹ ڈلوا کے، دھوکے بازی کر کے، بچوں کو لائن میں ٹھوس کے جیت گئے اور پانچ سال تک جو چاہا بدماشی کی اور اس کے بعد پھر اگلے پانچ سال. یہ اسلام میں سسٹم نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ ہے کہ ایک ذات کو آپ پرکھتے ہیں، اس کو جو ہے ہر موڑ پہ آزماتے ہیں، اس کے بعد آپ اس سے مستقل طور سے وابستہ ہوتے ہیں، یہ تعلقات مستقل طور سے قائم رہتے ہیں. نظام بیعت ہے، پانچ سال کے لیے نہیں قائم ہوتا اسلام میں نظام، بلکہ جس کے ہاتھ آپ نے بیعت کر لی وہ تاحیات ہوتا. اسلام کا نظام بیعت تاحیات ہے، پانچ سال کی مدت کے لیے نہیں ہے. تو یہ ہے. اور پھر اطاعت امیر ہے کہ آپ اسلام کا جو سماجی سسٹم ہے مسجد سے جوڑ کر آپ کو پھر ایک شخص سے جوڑا جاتا ہے آپ کو, اور جیسا کہنا ہے اسے ہٹنا نہیں ہے. پھر یہ اسلام کا نظام ہے. ہم اسی اسلامی نظام اجتماعی سے محروم ہوئے, اس لیے ہمارے نتائج نہیں نکلتے. حضور نے اقدس سے فرمایا کہ تمہارا امیر کوئی نکتہ حبشی بھی ہو تو تمہیں اس کی بے چون و چورا اطاعت کرنا ہے. پہلے آپ اپنا ایک مرکزی قائد بنا لیں, اور اس کے بعد لم یذهبوا حتى يستأذنوا, ہلیں نہیں کہیں بھی, آپ کی کوئی رائے نہیں. اب وہ جو آپ کو رائے دے رہا ہے اس کے مطابق آپ کو چلنا ہے, کہیں آپ کو جانا نہیں. اسلام کا نظام امارت جو ہے مقامی سطح پر, پھر ملکی سطح پر, پھر بین الاقوامی سطح پر, یہ الگ الگ دائرے بنیں گے. لیکن یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا اسلام الا بالجماعہ, اسلام جو ہے تنظیم کے بغیر نہیں ہے. اور تنظیم دائرہ ہے, اور دائرے کا ایک سینٹر ہوتا ہے. دنیا میں ہر چیز کا ایک سینٹر دائرہ گول. حضرت علی نے فرمایا نا کہ اسلام ایک دائرہ ہے, الحقیقت دائرہ, تم ایک دائرہ ہے, دائرہ ہر دائرے کے لیے ایک سینٹر ہوتا ہے. جیسے ایٹم کے لیے ایک مرکز سینٹر ہوتا ہے, اس کے مطلب نیوٹرون اور پروٹون دونوں گھومتے ہیں اس کے چاروں طرف, یا آسمان کے ستارے سیارے ہیں سب گھومتے ہیں, یا زمین گھومتی ہے سورج کے چاروں طرف. ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے, آربٹ ہوتا ہے, اس کے چاروں طرف وہ گھومتے ہیں. دنیا میں پورا نظام اللہ کا یہی ہے. اسی طرح سے دنیا کے اندر کام چلانے کے لیے بھی ایک دائرہ بنایا جاتا ہے, اس کی ایک مرکزی شخصیت ہوتی ہے, اس کا آپ ہر جگہ بنائیں گے اور اسی کے کہنے پر چلیں گے. یہ نہیں کہ ہر ایک اپنی رائے چلا رہا ہے اور ایک اپنے اس پہ مشورے پہ چل رہا ہے. اسی طرح سے قوم جو ڈسٹرب ہوتی ہے. حضور اقدس کی حدیث ہے جس کو مسلم میں بخاری نے روایت کیا, ہم کو وہ والی حدیث تو یاد ہے کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں, بنی الاسلام علی خمسن, شہاد اللہ الہ الا اللہ والصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج. یہ حدیث بہت یاد ہے, پوسٹ میں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اسلام کی بنیاد چار چیزوں, پانچ چیزوں پر ہے. اور اس میں ایک تو کہتے ہیں لوگ توحید, اور ایک کہتے ہیں نماز, روزہ اور زکوۃ اور حج. یہ پانچ بنیادیں اسلام کی بتاتے ہیں. حالانکہ توحید اسلام کی بنیاد نہیں ہے, توحید ہمارے ایمان کی بنیاد ہے, اسلام تو اعمال کا نام ہے. حضور اقدس نے جو پانچ چیزیں ہم کو دی ہیں پلس دی ہیں اس حدیث میں جو مشہور ہے, اس میں شہادت اللہ الہ الا اللہ کا لفظ بولا آپ نے, توحید کا لفظ نہیں بولا. یعنی دنیا کے سامنے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عقل نہیں ہے ہمارا, یہ عمل ہے. اور وہ چیز توحید تو ہمارا ایمان ہے, وہ تو ہمارا اعتقاد ہے, وہ ہمارے دل میں چھپی ہوئی حقیقت ہے. اور اسلام کی بنیاد ان پانچ اعمال پر جو ہمیں کرنے ہیں, اس میں اللہ کے رسول نے پہلے بتائی شہادت لا الہ الا اللہ, دنیا کے سامنے اس بات کی گواہی دینا. خود کہنا نہیں ہے, قرات لا الہ الا اللہ پڑھ لیا میں نے لا الہ الا اللہ, یہ نہیں ہے. دنیا کے سامنے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی آقا نہیں ہے, یہی گواہی اذان میں دیتے ہیں ہم. تو یہ حدیث خمس ہے, یہ بہت مشہور ہے. لیکن یہ حدیث خمس جو آپ کو میں سنا رہا ہوں, یہ بخاری اور مسلم میں روایت کی, متفق علیہ ہے, اور اس میں مجھول کا صیغہ نہیں ہے. بنی الاسلام یعنی کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے, مجھول کا صیغہ نہیں ہے. امرنی ربی بخمسن, یعنی آمرکم بخمسن, میں تم کو حکم دیتا ہوں پانچ چیزوں. وہ کیا ہیں؟ الجماعہ, اپنی ایک جماعت بنا کے رہو, تنظیم بنا کے رہو. والسمع والطاعہ, اور تمہارا امیر جو کہے اس کو سننا ہے اور ماننا ہے. والسمع والطاعہ, والہجرہ والجہاد فی سبیل اللہ, اور اللہ کے لیے اپنے سارے ارمانوں کو تیاگ دینا ہے, سارے مفادات کو تیاگ دینا ہے, اور اللہ کی راہ میں اتنا اسٹرگل کرنا ہے جتنا ہمارے بس میں. یہ حدیث خمسے مختلف الفاظ سے روایت کی گئی ہے, اس کی خبر نہیں مسلمان. یہ امر کے صیغے کے ساتھ, یہ مجھول کے صیغے کے ساتھ نہیں ہے. اصل حدیث خمس یہی ہے, یعنی اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر, الجماع والسمع والطاعة والہجرہ والجہاد فی سبیل اللہ. اس حدیث کا حوالہ تو مجھے یاد نہیں ہے جو مشہور ہے عوام میں, پانچ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے, لیکن یہ حدیث کا حوالہ تو معلوم ہے, بخاری اور مسلم سیاح میں سب میں ہے یہ, اور صیغہ امر کے ساتھ ہے. یہ عام مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں ہے. یہ حدیث اس لیے معلوم نہیں ہے کہ عام مسلمانوں کو جو دین کا تصور ملا ہے غلامی کے دور میں, اس کے اندر کوئی ایسا سسٹم جو ہمیں ایک جماعت بناتا ہو اور ہمیں ایک اسٹڈی کے لیے طاقت بناتا ہو, وہ ہمارے ذہن سے اوجھل ہے. اور ہمیں مسجد کے آنگن میں بند کرنے والا اسلام زیادہ محفوظ لگتا ہے. اس لیے ہمیں وہ حدیث یاد ہے جو ہمیں وہاں تک مطمئن کرتی ہے. لیکن جو حدیث ہم کو اسٹڈی کے لیے آمادہ کرتی ہے, جماعت بنانے کے لیے, اطاعت امیر کے لیے, اور ایک پورا سسٹم بنانے کے لیے, وہ ہمارے علم میں بھی نہیں ہے. حالانکہ اصل حدیث خمس وہی ہے, ہمارے علم میں بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ کے رسول شاہد نے فرمایا کہ لا اسلام الا بالجماعت, مسلمان ہے ہی نہیں جب تک اس کی تنظیم نہ ہو. اس پہ دار و مدار ہے اسلام کا, کہ ہم ایک ٹیم بنتے ہیں. دنیا میں بھی کوئی کام آپ ٹیم بغیر کر نہیں سکتے. پچھلی آج جو آیت استخلاف تھی, دنیا میں اسلام کا غلبہ, مسلمانوں کا غلبہ ہے تو بہت بڑا کام ہے. میں نے ایک بار عرض کیا تھا, جیب بھی کاٹنی ہو تو گینگ بنائے بغیر نہیں کاٹ سکتے آپ. دنیا میں کوئی کام بھی آپ تنظیم کے بغیر نہیں کر سکتے. تو ایک تو شعور مقصد, جو جیسا میں نے عرض کیا تھا, ہم کس لیے آئے ہیں اس کی پہچان ہمیں نہیں رہی. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم تو یہاں کھو گئے. مسلمان جو ہے اس کی سمت کھوئی گئی ہے, اس کی اپنی کوئی پہچان نہیں رہی مسلمان کی. مثال کے طور پر بھارت میں ہمیں ہر آدمی یہ سبق دیتا ہے کہ ہم یہاں کی گنگا جمنا تہذیب کے اندر مل کر کے اور یہاں کی گلادینی تہذیب کے احیاء کے لیے اور جمہوری تہذیب کے احیاء کے لیے کام کریں. ہر ایک یہ سبق دیتا ہے ہمیں, اور کوئی چارہ نہیں ہمارے آگے اس کے علاوہ. یہاں کی جو نیشنل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کریں, ہمارے لیے اور کوئی چارہ نہیں. ہر آدمی یہی تو دیتا ہے, یہی سبق تو ہم کو سکھاتا ہے. ہم جو ہے پچھلے 50 سالوں سے اس ملک میں یہی تو کر رہے ہیں کہ جب کسی کو ٹوپی اڑاتے ہیں اپنے آپ ٹوپی نہیں اڑتے. ہم نے کیپ مرچنٹ کھول رکھا ہے. ہم الیکشن کے موقع پر طاقت دکھاتے ہیں کسی بھی پارٹی کو اپنی, جس کو چاہتے ہیں گراتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں چڑھاتے ہیں, اور پھر 5 سال تک سویرے کا انتظار کرتے ہیں. یہی تو ہم کرتے ہیں. وعدوں کی گاجر ہمارے آگے لٹکا دی جاتی ہے. ہمارا اپنا کوئی سپنا نہیں ہے, ہمارا اپنا کوئی خواب نہیں, ہمارا اپنا کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے, ہمیں کوئی خواب دیکھنے کا حق نہیں ہے. ہم یہیں کے بنائے ہوئے اسی ایجنڈے میں جیے. یہاں ہر ایک کو خواب دینے کا حق ہے. یہاں ہریجن بھی, دلت بھی, کمیونسٹ بھی, سوشلسٹ بھی, سب خواب دیکھ سکتے ہیں. ہم جسے اللہ نے خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا تھا, ہمیں کوئی سپنا دیکھنے کا حق نہیں, نہ اس کے لیے کوئی تنظیم بنانے کا حق, نہ اس کے لیے کچھ کرنے کا ہمارے اندر جذبہ حوصلہ. ہمیں تو جینا ہے ان حالات میں. بس ہمارے قائد جو ہیں وادوں کا قطب مینار بناتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ آؤ ہتھیلی پہ سرسوں اگائیں گے. اب بیج بویا ہو تو کچھ کاٹے بھی آپ, کچھ نہیں کرتے. یہ تو ہمارا ہے کہ ہمیں اس ملک میں, بہرحال ہم نے یہ مان لیا ہے کہ ہمارے لوگوں کی جو بھیڑ ہے وہ غیر مسلموں کی قیادت کے تحت اکٹھی ہوتی ہے, ان کے کہے پہ چلتی ہے. ہماری اپنی کوئی قیادت نہیں, ہمارا اپنا کوئی دائرہ نہیں, کوئی بھی نہیں. ہمارے سارے لوگ جو ہے کتنے بھی آزاد شمار ہوں, ہم سب اس لیے ہیں کہ ہم دوسروں کے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے, ہم ایک چراگاہ ہے جس میں سے اس گھاس میں سے ہر گھوڑا چرے گا. ہمارا اپنا کوئی پروگرام نہیں ہے, ہماری اپنی کوئی تنظیم نہیں ہے, ہماری کوئی مرکزی قیادت نہیں ہے. یہ ایک تصور ہم کو یہاں ملا اس ملک کے اندر کہ کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے. میں نے ایک بار آپ سے عرض کیا تھا کہ اس ملک میں اتنا شعور ہے لوگوں کو کہ کوئی بھی بی جے پی کا آدمی کمیونسٹ پارٹی کا ممبر نہیں بن سکتا, کیونکہ جانتے ہیں کہ ان کا پروگرام الگ ہے. یا کوئی بھی کمیونسٹ پارٹی کا ممبر بی جے پی کا نہیں بن سکتا, کیونکہ جانتے ہیں کہ ان کا مینیفیسٹو الگ ہے. لیکن ہم ہر پارٹی کے ممبر بن سکتے ہیں, کیونکہ شاید ہمارا کوئی مینیفیسٹو ہی نہیں ہے, یا ہمارا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے, یا ہمارا کوئی خواب ہی نہیں ہے, یا ہمیں کوئی تنظیم بنانے کا یا کام کرنے کا کوئی شعور ہی نہیں. ہم صرف فدوی بن کے جی سکتے ہیں, دوسروں کے پچھلگے بن کے. جس ملک کے ذرے ذرے میں ہماری عظمتوں کے نشان ہیں, ہمارے بزرگوں کے قبریں جہاں پر آسودہ خاک ہیں, اور ہمیں اسلام نے جس عظیم تاریخ سے آشنا کرایا, آج ہمارے پاس جو ہے سوائے دوسروں کی چاکری کرنے کے کوئی منصوبہ, کوئی پلان نہیں ہے. ہر آدمی ہمیں یہی, اور اگر ہم کچھ سوچتے ہیں تو ہمیں ڈراتے ہیں, یہ ہو جائے گا آپ کے مقابلے میں سب بندی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا. ہمیں سب ہمارے دانشور یہی تو سکھاتے ہیں, یہ ہو جائے گا. کوئی اور تو نہیں سوچتا اس طرح سے. کمیز بھی نہیں سوچتے کہ ہم اگر منظم ہوں گے کمیز کی بنیاد پر تو مذہب والے ایک ہو جائیں گے ہمارے خلاف. دلت تو نہیں سوچتے کہ ساری ذاتیں ہمارے خلاف ایک ہو جائیں گی. ہم جو ہے اس طرح کیوں سوچتے ہیں؟ ہمیں یہ خرگوش والی سہمی ہوئی نفسیات کس نے دی؟ کھانا کھائیں گے تو بدہضمی ہو جائے گی, پانی پیئیں گے تو اچھو لگ جائے گا, سانس لیں گے تو گلا پھنس جائے گا, باہر نکلیں گے تو ہمیں کھانسی بخار ہو جائے گا. یہ سب یہ جو سہمی ہوئی نفسیات ہمیں دی, کس نے دی؟ ظاہر بات ہے کہ ایک بہت بڑی اسلام اور مسلموں کے خلاف سازش ہے. ہمیں جو ہے صحیح قیادت نہیں ملی, جبکہ اسلام نے کہا تھا کہ صحیح قائد کے بغیر جینا حرام ہے. جس کے دل میں, اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جس کے گلے میں کسی کی بیعت کا پھندا نہیں ہے وہ ماتمیتن جاہلیہ, وہ اسلام کی موت نہیں مرتا. یعنی جو اس مقصد کو ذہن میں لے کر کام نہیں کر رہا, اپنے مقصد عظیم جس کے لیے ہم مبوس کیے گئے ہیں, ماتمیتن جاہلیہ, وہ اسلام کی موت نہیں مرتا. یعنی عہد اطاعت نہیں کیا جس نے کسی سے اس مقصد کے لیے, وہ اسلام کی موت نہیں مرتا. ہم تو سمجھتے ہیں کوئی افسانہ پاری نہ ہے, انہوں نے کہہ دیا بس, اسلام کی موت ہی نہیں مرتا. مسلمان نہیں ہے وہ آدمی جو اس مقصد سے خالی ہے، جو اس شعور سے خالی ہے، جو اپنے ایمان کو محسوس نہیں کر رہا. دنیا کے جتنے بھی جھکڑ چل رہے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم نے تو کہہ دیا ہے کہ رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. ہاں میں اپنے اللہ سے خوش ہوں، اور میں نے محمد کو اپنا رسول مان لیا، اور میں نے اسلام کو اپنا دین پسند کر لیا. اب دنیا چاہے خوش ہے مجھ سے یا نہ خوش ہے، یہ تو میرا وچن ہے، میرا عہد ہے، مجھے اس کے لیے کام کرنا ہے اگر میں مسلمان ہوں. ورنہ کوئی گارنٹی نہیں، کسی حکیم نے نہیں لکھ دیا کہ آپ مسلمان ہوں، آپ جہاں چاہیں مریں، جہاں چاہیں بھول مارے، کس نے کہا ہے زبردستی کرنے کے لیے؟ پر جو وچن کیا ہے ایک شریف آدمی کی طرح، ہم انسان سے نبھاتے ہیں تو ہم اللہ سے نہیں نبھاتے. کیوں اللہ سے بھی نہیں نبھاتے اس چیز کو؟ چنانچہ سے یہ ہوا کہ اپنی تنظیم توڑ دینے سے اور نظام امارت ختم کر دینے سے اور حضور کے ارشادات کو فراموش کر دینے سے آج ہمارا یہ حال ہوا ہے کہ ہم مزاحمت کی ادنا سی بھی طاقت اپنے اندر کھو بیٹھے. نہیں ہے ہمارے اندر مزاحمت کرنے کی کوئی طاقت نہیں رہی ہمارے اندر. ہمیں تو یس کہنا ہے دوسروں کے فارمولے پر، ہمیں تو بک جانا ہے، ہمیں تو بک جانا ہے. ابھی آپ اخبارات میں پڑھ رہے ہوں گے کہ ہمارے علماء کرام کا بورڈ جو ہے فارمولے تلاش کر رہا ہے مسجد کی، کہ شرعی مسائل میں فارمولے تلاش کیے جا سکتے ہیں. شرعی مسائل پوزیشن تو یہ ہے کہ آپ اپنی بچی کے نکاح بھی میں بھی غیروں کی مدد نہیں لے سکتے، طلاق میں بھی غیروں کی مدد نہیں لے سکتے، تو آپ اپنے خالص مذہبی معاملے میں غیروں کی فارمولے تلاش کر سکتے ہیں. اس کی اجازت کہاں ہے؟ علماء سے بہتر کون جانے گا اس چیز کو؟ ہم جیسے عام ہی جانیں گے اس چیز کو. یہ ہے کہ یہ مزاحمت کی طاقت نہیں ہے ہمارے ہاتھوں میں. یہ بات ٹھیک ہے، وہ شاعر نے کہا ہے کہ ہم نے شیمن کو کہاں اپنے بچا سکتے ہیں، شولے ان کے ہیں، شرر ان کے، شرارت ان کی، بے بسی اپنی کہاں تک بھی لڑے گی ان سے، تیغ ان کی ہے، سپر ان کی ہے، طاقت ان کی. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اپنے قتل کے محضر نامے پہ اپنے ہاتھ سے سائن کریں یا اپنا کفن اپنی سوئی سے سیئیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے سائن بھی کر دیں اس کے اوپر. یہ تو میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ یہ تو ہمارا ادھار ہے، اگر ہم وصول نہیں کر سکے تو ہماری نسلیں وصول کر لیں گی. مطلب یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم اس کو نظر انداز کریں. ایک اگر آج ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کی طاقت، تو چھوڑ دیں اس کو اگلی نسلوں کے لیے. لیکن یہ کہ بیچے نہیں اپنی غیرت کو، اپنی عزت کو، اور اس مقصد کا شعور پیدا کریں، اس کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے. ہمارے میں کہتا ہوں آپ سے کہ ہماری حکومت کا چلا جانا یہ کوئی نقصان نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، یا ہماری کسی مسجد یا عمارت کا ڈھا جانا بھی کوئی نقصان نہیں ہے. اصل نقصان ہماری سوچ کا بدل جانا ہے کہ ہم اپنی پہچان کھو بیٹھے، ہم اپنے مقصد کھو بیٹھے، ہم غیروں کے غلام بن گئے. بے غیرت لوگ ہمارے ہاں دانشور کہلائے، اور بک جانے والے لوگ حضرت کہلائے، حضرت والا کہلائے. قوم کی غیرت کو بیچ کر پیسے کمانے والے لوگ حضرت والا کہلائے. یہ سب سے بڑا نقصان ہے ہمارا. 1948 میں ملک کی جماعتوں کا نام تو کیا لوں، ایک جماعت علماء نے قائم کی، اور اس کے بعد انہوں نے خلافت کا موومنٹ چلایا. پچھلی آیت استلاف کی تشریح میں اس کی تفصیل کر چکا ہوں میں آپ کے سامنے. چلایا گاندھی جی کی قیادت میں، اور وہ جہاد کہلایا، جہاد آزادی کہلایا. آج تو آپ بات کر کے دیکھیں، آج تو فساد کہلائے گا. کیا مطلب یہ نہیں، اگر وہ موومنٹ گاندھی جی کی قیادت میں ہو تو جہاد ہے، اور آپ کی قیادت میں ہو تو فساد. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، علماء کی اسی جماعت نے 1948 میں یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنی جماعت کو صرف محدود رکھیں گے کانگریس کو سپورٹ دینے تک سیاسی میدان میں، اور اپنے کو محدود رکھیں گے معاشرتی حدود تک. اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کی حرارت پر جب آپ نے کانگریس کی ہنڈیا پکا لی تو آپ نے اس دیکچی کو ہی لوٹ دیا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ یہ بھول گئے کہ بحثیت مسلمان کے آپ کا مقصد کیا ہے، اور وہ مقصد سودے بازی کی نظر نہیں ہو سکتا کبھی بھی، کہ آپ دوسروں کے ہاتھ میں نہیں تھما سکتے اپنے مقاصد. ایک جماعت قائم ہوئی غلبہ اسلام کو لے کر کے ملک میں، آج وہ جماعت بھی جو ہے وحیدین خان جیسے لوگوں کو مدعو کر رہی ہے اپنے. ایک قوم کی زوال کی انتہا ہوتی ہے جب قوم کے بے غیرت لوگ دانشور کہلانے لگے. وہ قوم کی زوال کی انتہا ہوتی ہے. اپنے مقصد سے محروم لوگ دانشور کہنے لگے. بارہ مولانا صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اور کہنے لگے میری اتنی عزت ہوتی ہے، میری اتنی عزت ہوتی ہے، اور میرے سامنے جوشی صاحب آئے تو انہوں نے یوں کہا، اڈوان صاحب آئے تو یوں کہا، اور مسلمانوں میں تو بھائی نہیں، بالکل یہ مینرس نہیں ہے. اس لیے مسلمان جو ہے پٹ رہا. اس لیے قوم ترقی کر دی. تو میں نے کہا کہ مولانا اگر محلے کی کوئی لڑکی بھاگ کر رنڈیوں کے محلے میں جائے وہاں کے دلال اس کا استقبال کریں تو اس کی عزت نہیں کہتے. اگر میر جعفر اور میر صادق انگریزوں کے دربار میں عزت پائیں تو اس کی عزت نہیں کہتے. یہ تو کتے اپنے بھائیوں پہ لہکانے کے لیے اس لیے تیار کیے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کی بارود گیلی کر سکیں. اس لیے ہوتے ہیں وہ کہ وہ عزت نہیں ہوتی ہے, وہ تو رشوت ہوتی ہے جذباتی. بعد میں تو بےقوف بناتے ہوں گے وہ اکیلے میں بیٹھ کر, یہ خادیون اللہ خادیون بناتے ہوں گے. تو میں کہتا ہوں کہ اصل مقصد یہ ہوا کہ مسلمان سے اس کا ارمان چھن گیا, اس کا خواب چھن گیا, اس کی سمت سفر چھن گئی. کچھ بات نہیں, حکومتیں تو آتی ہیں جاتی ہیں دوبارہ بن جاتی ہیں, عمارتیں ٹوٹتی ہیں دوبارہ بن جاتی ہیں, کوئی نقصانات نہیں. پر جب کوئی قوم ڈھہ جاتی ہے اور اس کے جذبات ڈھہ جاتے ہیں, اس کی سوچ ڈھہ جاتی ہے, تو وہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے. اس کو دوبارہ تعمیر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے اس میں. اور اس پوری بھیڑ میں جہاں مفاد پرستوں کا بازار گرم ہے اور جہاں آدمی پیسے سمیٹ کر حضرت والا کہلا رہا ہے, اس میں نقار خانے میں طوطی کسی چند آوازیں جو ہیں سوائے مذاق کے اور کیا حاصل کرتی ہیں, کیا حاصل کرتی ہیں؟ تو قرآن نے یہ بتایا ہمیں کہ قیادت, یعنی ہمیں ایک صحیح قائد کی تلاش ہے. حقیقت قیادت کے بغیر جس طرح سے قیادت کی, ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں صحیح قائد میں کہتا ہوں کہ ہم کو ہماری بدقسمتی ہے, یا یہ کہ ہم اپنے مقصد سے دور ہوئے تو اس کی لعنت ہے کہ ہمیں صحیح قیادت ملی نہیں ہے. برسوں سے نہیں ملی ہمیں صحیح قیادت. ہم لحاظ کے مارے کہتے نہیں ہیں, لیکن مسلمانوں کی صلاحیتیں اور مسلمانوں کے ارمان اور خواب برباد کیے گئے ہیں غلط مقاصد کے لیے. ہمیشہ ہم جس نظام کی خدمت کرتے ہیں اس نے ہمیں آج تک کچھ دیا؟ مطلب اور جو 50 برس کے تجربے کے بعد بھی تجربے کیے چلے جا رہے ہیں, کریں ہم شوق سے, کرتے رہیں, کوئی حرج نہیں. اپنے مقصد سے محروم کو یاد دلانے ہمیں تو اب بڑے بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں, میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں, جو ہمیں قائد کے نام سے جانے جاتے ہیں, ورنہ میں آپ کے سامنے تجزیہ کرتا, لیکن ہمارے آدمی ہم نام نہیں لیتے جماعتوں کا, شخصیتوں کا, لیکن ان کی قیادتوں کا تجزیہ کرتا میں, اور جو میسج مسلمانوں کو انہوں نے دیا اس کا بھی تجزیہ کرتا, اور اس سے کیا ملا ہمیں وہ بھی آپ کے سامنے. مسلمانوں کو اللہ نہ تو وہ قائد ملے جو ہر دکھ سکھ میں شریک ہو ملت کی, اور نہ وہ ملت ملی ان کو جو ان کے ساتھ آواز پہ لبے کے. دو طرفہ وہ ہے. اللہ کے رسول میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول جو ہے ہمارے لیے نمونہ ہے, قیادت میں بھی نمونہ ہے ہمارے لیے. جب تک آپ زندگی میں تھے آپ ملت کے قائد تھے, اس کے بعد خلیفہ آئے آپ کے, جو آپ کی جگہ قائم مقام ہوئے. خلیفہ کا مطلب ہی قائم مقام ہوتا ہے. اس کے بعد تمام آخر قیامت تک سارے وہ لوگ جو اولی الامر ہیں, اللہ واتی رسول و اولی الامر منکم, وہ قائم مقام ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ان کی اطاعت ایسی بے چون و چرا کی جائے گی. یہی ہے قوم کی فلاح و ترقی کا راز, مقامی سطح پر یا ملکی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر. شیعوں نے اس کو کیا ہے, اور اس لیے شیعہ ایران ایک طاقتور قوم ہے. نظام امارت کو انہوں نے برقرار رکھا ہے, اپنے مذہبی اساس بنا کر برقرار رکھا ہے, اس لیے ان کو کوئی چھین بھی نہیں کر سکتا. ہم نے توڑ دیا اس کو, اس لیے ہم ایک معذور اور بےزر قوم بن کے رہ گئے. ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم تو 10 یہاں 10 یہاں پاکٹ سے بن کر زیرو ہو گئے. ہم اندر کوئی طاقت نہیں رہی ہے, حقیقت میں ہم کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کس طرح سے قیادت کی ہم یہ دیکھیں, اور صحابہ کرام نے اس قیادت کو کس طرح قبول کیا. اللہ کے رسول کو سراج منیر کہا گیا قرآن کے, یا نبی ناصل کا شاہدہ ہوں و مبشرم و نذیرا و داعی اللہ بزنی و سراج منیرا, سورج کہا گیا اللہ کے رسول کو قرآن کریم. سورج کیا ہے؟ سورج سوتوں کو جگاتا ہے, حرارت ہے, روشنی ہے, یہ قرآن کریم میں کہا گیا. داعی ہے, داعی اللہ بزنی و سراج منیرا. تو ہم حضور سے, ہم حضور کا تو خیر حضور تو نہیں ہو سکتے, ہم تو حضور کا لاکھواں حصہ بھی نہیں ہو سکتے. لیکن ہم حضور کے قدموں کی دھول سے نشان منزل تو پا سکتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ کی ذات تو اتنی مکمل ہے ہمارے لیے, سب کچھ آپ کے ہاں ملتا ہے ہمیں, قیادت بھی, قیادت کا سلیقہ بھی, اور مقصد کا شعور بھی, قوم کی تنظیم کا طریقہ بھی, سب کچھ ہمیں ملتا ہے. رہن صاحب بھائی, صاحب بھائی میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں, رہن دیجیے. سلیقہ بھی ملتا ہے, سب کچھ ملتا ہے ہمیں حضور کی زندگی میں. علم عمل کے لیے سرمایہ ہیں آپ, فکر و نظر کے لیے روشنی ہیں آپ, نمونہ ہیں آپ زندگی کے لیے, سب کچھ ہے آپ. اب اس خزانے سے کیا لیں کیا نہیں لیں, پر دو چار قطرے بھی مل جائیں تو ہمارے لیے کافی ہے. ہم آپ کو اپنا منزل مقصود تو حضور کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہے, کس طرح سے آپ نے قیادت کی, کیا چیز ہے. پہلی بات تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل میں مطابقت ہے, جو قائد کے لیے بنیادی چیز ہے. ہمارے ہاں الفاظ کے ذریعہ بہانے والے قائد ہیں, ان کی عمل کی شہادت نہیں دیتا, اس لیے قیادت نہیں پیدا ہو رہی ہمارے. اللہ کے رسول کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں قول و عمل کی مطابقت. آج کل قائدین میں رابندر ناتھ ٹیگور جو تھے جہیز کے بڑے مخالف تھے, آپ کو معلوم ہے, جو جنگمن ادنائک جہیز ترانہ لکھا ہے, جہیز کے بڑے مخالف تھے. بہت بڑا موومنٹ چلایا جہیز کے خلاف. پر ان کی لڑکی مادھوری لتا کی جب شادی ہوئی تو انہوں نے 10,000 روپے کا جہیز ادا کیا. اس میں اس ٹیلیگرام کی جو ہے کاپی آج تک جو ہے بنگلہ اکیڈمی پٹنہ میں موجود ہے. تو ہمارے ہاں قول و عمل کا یہ جو فرق رہتا ہے قیادت میں, جو کہتی کچھ ہے کرتے کچھ ہے, اسے اعتبار بحال نہیں ہوتا, اس لیے کوئی اس قوم کو کوئی قائد نہیں ملتا. اللہ کے رسول وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں, شروع سے آخر تک آپ دیکھیں قیادت, ہمیں کیسا قائد چاہیے, قوم کو کیسے قائد کی ضرورت ہے جس کے ہاتھ میں بیعت کی جا سکے, اس کی جھلک پا سکتے ہیں اللہ کے رسول کی زندگی میں. یہ دیکھیے کہ شروع میں مکے کے حالات میں مسلمانوں میں کتنے مظالم تھے, ان حالات میں مسلمانوں کو روکنا کتنا مشکل کام تھا. قیادت کا یہاں پہ پہچان ہوتی ہے, لوگ زنجیریں جسموں پہ پڑ رہی تھیں اور لوگ ریت پہ کھینچے جا رہے تھے پتھروں کی چٹانوں پر. بلال کی سینے کے اوپر جو ہے پتھر کی چٹان رکھی جاتی تھی, زبان باہر نکل آتی تھی ان کی, کباب کو انگاروں پہ گھسیٹے جاتے رہتے لوان. ہمارے ابن یاسر کو دھونی, عثمان ابن مزون کو جو ہے چٹائی میں لپیٹ کے دھونی دی جاتی تھی. حضرت سمیہ کو نیزے مارے گئے, ٹانگے جناب عمار کی دو اونٹوں پہ ٹانگے مان کے بیچ میں چیڑ دیا گیا. اس طرح مظالم ہوئے. ان حالات میں مسلمانوں کو روکے رکھنا دین کے اوپر یہ کتنی زبردست صلاحیت چاہتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تربیت گاہ قائم کی دار ارکم, تو یہ بات نہیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود الگ تھے قائم تھے, بلکہ ساری مصائب میں برابر کے شریک تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان مصائب سے نکالنے کے لیے جب ہجرت کا مرحلہ آیا تو آپ دیکھیں یہ ہے قیادت کی پہچان, کہ اللہ کے رسول نے ایک ایک آدمی کو مدینے بھیج دیا, لیکن خود جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اکیلے مکے میں رہے, دشمنوں کے طوفان میں, سیلاب کے جھکڑوں میں وہ چٹان اکیلے ٹکراتی رہی, سارے مسلمان پہنچا دیے, ساری دھوپ اپنے پر لی درخت کی طرح اور چھاؤں دی اپنے ساتھیوں. یہ ہوتی ہے قائد. سب سے آخر میں گئے. آج کا قائد تو کہتا ہے خون کا آخری قطرہ ہم بہائیں گے. خون کا پہلا قطرے کا سوال نہیں کرتا ہے کون بہائے گا, وہ تو کون بہائے گی سب سے آخر. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ آپ یہ ہے قیادت, کہ اپنے صحابہ کرام کو سب نے اپنے کر کے سب سے آخر میں آپ تشریف لے گئے. اس کے بعد آپ دیکھیں قیادت. غار ثور میں ابوبکر صدیق کا حوصلہ ٹوٹ رہا ہے. اللہ کے رسول یہ مکے کے کفار تو آ گئے, ہمیں دیکھ لیں, نیچے جھانک لیا تو ہم نے دکھائی دے جائیں گے, کیا ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں, ایک قائد کو سرنگ کے آخری سرے پر سورج کے نکلنے کا کیسا یقین ہوتا ہے, یہ اندھیرا ہے تو کیا ہوا, پر سویرے آئیں گے یہ کہہ کے دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں, غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے. نہیں ابو بکر, لا تحزن ان اللہ معنا, کوئی غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ. یہ حوصلہ بڑھانا مشکل حالات میں, یہ ہے قیادت کی پہچان. اور پھر آپ مدینہ تشریف لا رہے ہیں, جناب سال اوپر دیکھنے لگتے ہیں, عورتیں کھڑی ہیں چھتوں کے اوپر حضور کے استقبال کے لیے دف بجا رہی ہیں, سال نوجوان اوپر دیکھنے لگتے ہیں, تو یہ نہیں حضور پھٹکارتے ہیں ڈانٹتے ہیں, پیچھے جا کے چہرہ موڑ دیتے. اور پھر مکے میں قحط پڑتا ہے تو آپ انہی لوگوں سے, لوٹے پٹے لوگوں سے اکٹھا کر کے غلہ اور پیسے اپنے دشمنوں کو بھیجتے ہیں, یہ ہے قیادت. اور پھر بدر کا جنگ مرحلہ پیش آتا ہے تو آپ اکیلے گھوڑے پر چکر لگاتے ہیں پورے مدینے کا اور سارے لوگوں کو سلاتے ہیں مدینے. گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں، میں سب دیکھ رہا ہوں، اسے کہتے ہیں قیادت. اور اس کے بعد جب بدر کے میدان میں خون بہانے کا مرحلہ آتا ہے تو انصار سے کہتے ہیں کہ نہیں، تم تو ہمارے میزبانوں پیچھے کھڑو، حمزہ چچا تم آگے بڑھو، داماد علی تم آگے بڑھو، کہ پہلے میرے گھر سے خون دیا جائے. اس کو کہتے ہیں قیادت. اور پھر جب زکات کا حکم آتا ہے تو عائشہ پہلے تو اپنے کنگن اتار، اور فاطمہ تو اپنے کنگن اتار، اس کو کہتے ہیں قیادت. اور جب زکات لینے کا نمبر آتا ہے تو نہیں، کوئی ہاشمی کوئی فاطمی قیامت تک زکات نہیں لے گا، تاکہ کل کو کوئی یوں نہ کہے کہ یہ سب پیسے جمع کرنے کا ڈرامہ تھا. اس کو کہتے ہیں قیادت. اور پھر عہد میں صحابہ کرام کہتے ہیں جہاں دشمنوں کو جمگٹا ہے وہاں حضور کھڑے دکھائی دیتے تھے، جہاں اشجع العرب بھی دکھائی نہ دیتا تھا وہاں حضور دکھائی دیتے تھے. اور پھر گڑھے میں گرتے ہیں، دندان مبارک خود کی کڑیاں گڑ جاتی ہیں، دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد زخمی حالات میں پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، ابو سفیان نعرہ لگاتا ہے اولو حبل حبل اونچا رہے، تو آپ کہتے ہیں عمر جواب دو کہ اللہ والا واجل نہیں، اللہ ہی سب رد رہے گا. ان ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جو ٹوٹے پھوٹے ہیں، پھر آپ حکم دیتے ہیں کہ نہیں ان کا پیچھا کرو. ہم داؤل اسد تک 8 میل تک پیچھا کرتے ہیں، آپ انہیں پٹیاں بندی ہوئی ہیں، زخمیں تلواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، آپ کرتے ہیں کہ نہیں ان کا پیچھا کرو. اس کو کہتے ہیں قیادت. صلح حدیبیہ کے اندر صحابہ کرام جوش میں بھرپور ہیں اور کوئی صلح کرنے کو تیار نہیں ہے، آگے بڑھ کر اپنا اونٹ پہلے کاٹ دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا حلق پہلے کرا لیتے ہیں. پھر صحابہ کرام سے برداشت نہیں ہوتا، حضور تو کرائیں اور ہم نہ کرائیں، اور سب ٹوٹ پڑتے ہیں. انصار جو ہے کہنے لگتے ہیں کہ مال غنیمت جو ہے مہاجرین کیوں لے جا رہے ہیں. ایک انتشار برپا ہو جاتا ہے انصار و مہاجرین میں. اب یہاں پر جاہلی عصبیتیں ابھر آنے کا مرحلہ درپیش ہے، کیسے کنٹرول کرے قائد؟ انصار مہاجرین سے برسرے پیکار ہیں. تو وہاں پر اللہ کے رسول کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے گروہ معاشر انصار، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ایمان کی توفیق دی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، خدا نے تمہیں راہ راست پر لگایا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ تم بے سر و سامان تھے، خدا نے سب کچھ تمہیں عطا کیا؟ انصار کہتے ہیں کہ بے شک یا رسول اللہ، بے شک. آپ کہتے ہیں نہیں، اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ اے محمد تم بے سر و سامان تھے، ہم نے تمہیں آسرا دیا، تم مکے سے آئے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ہم نے تمہیں ٹھکانا دیا، ہم نے تمہارے ساتھیوں کو ٹھکانا دیا، ہم نے تمہارے لیے خون بہایا، تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اس بات کو. لیکن کیا تمہیں یہ پسند نہیں اے معشر انصار کہ یہ مہاجرین بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تم محمد کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ انصار کی داڑیاں تر ہو گئیں روتے روتے، رزینا یا رسول اللہ، رزینا بھی کہ یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول ہم آپ کو لے کے خوش ہیں، بھیڑ بکری ان کو ملے. یہ ہے قیادت. فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول آ رہے ہیں اور جملے پھینکے جا رہے ہیں. ابو سفیان گرائی اپنے عدی کی طاقت تو بہت بڑھ گئی، بہت بڑھ گئی. کفار لذا برندام ہے کہ کیا ہوگا، خون کے دریا بہیں گے. آج تو سعد ابن عبادہ جوش میں کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلہ لیا جائے گا ان 8 برس کی اذیتوں کا جو ہمیں دی گئیں، ہمارے بچوں کو سنگینیں بھوکی گئیں، ہماری بہنوں کی بے عزتیاں کی گئیں، ہمیں سرے بازار رسوا کیا گیا، ہمارے پر تھوکا گیا، کوڑے پھینکے گئے، ان 8 سال کی محرومیوں کا پورا پورا بدلہ لیں گے ہم، سعد ابن عبادہ کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں نہیں سعد، الیوم یوم الملحمہ، آج ہی تو پیار کا دن ہے، آج ہی تو. ہاتھ میں طاقت نہ ہو تو دیا کرنے میں کیا، جب ہاتھ میں انتقام لینے کی صلاحیت ہو تبھی تو معاف کرنا ہے. آج ہی تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج ہی تو پیار کرنے کا دن ہے. اور سعد ابن عبادہ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. یہ ہے. اور اس کے بعد جب آتے ہیں اونٹ پر بیٹھ کر مکے میں داخل ہوتے ہیں تو سینہ تن جانا چاہیے. یہ لوگ جنہوں نے میری بیٹی کو اونٹ پہ سے گرا کے شہید کیا، یہ جنہوں نے میرے چچا کے ٹکڑے کیے، یہ جنہوں نے مجھے وطن سے نکالا، یہ جنہوں نے مجھے کچھ نہیں، آج میں ان سے پورا پورا، آج دیکھو کیسے زیر ہے میرے آگے، سینہ تن جاتا اب. لیکن اللہ کے رسول جھکے ہوئے، ماتھا اس پہ کوہان پہ لگا ہوا ہے اونٹ کے، الحمدللہ وحدہ وحدہ الاحزاب وحدہ ونصر عبدہ، کچھ نہیں میرا، سب تعریف اس اللہ کی ہے، اسی نے اپنے بندے کی مدد کی، اسی نے سب کچھ کیا، میرا تو کچھ بھی نہیں. اور پیچھے غلام زادے جناب اسامہ بیٹھے ہیں، وہ بنا یونیورسٹی کے چٹوپادھیا صاحب لکھتے ہیں اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جیسے اللہ کے آسمان کے ستارے کبھی نہیں بدلتے اور جیسے اللہ کا سورج اور ہوائیں کبھی نہیں بدلتی، جیسے اللہ کے موسم کبھی نہیں بدلتے، ویسے اللہ کے رسول بھی کبھی نہیں بدلتے، سکھ ہو یا دکھ ہر حال میں خدا ان کی زبان پہ رہتا. یہ ہے قیادت، ایسا قیادت جھلک چاہیے نا، مقصد کا شعور اور قوم کو اس مقصد کے لیے آگے بڑھانے کے لیے اپنی قربانی، اس کی تھوڑی جھلک چاہیے. تو پھر وہ صحابہ کرام والی اطاعت، صحابہ کرام والی اطاعت بھی دیکھیں آپ کے، خالد بن ولید سردار لشکر ہیں، عمر فاروق کا خط پہنچتا ہے کہ تم چھوڑ دو سرداری اور ابو عبیدہ کو دے دو، تو اپنے معمولی سپاہی کو جھنڈا تھما کے خود ان کی قیادت میں آ جاتے ہیں، ذرا بھی ماتھے پہ شکن نہیں. یہ ہے اطاعت و قیادت. اس طرح امیر کے حکم کے اوپر، آرڈر پر کچھ بھی دل میں ہو نہیں تمنا. یا جناب علی اور معاویہ کے درمیان میں جھگڑا ہے اور قیصر روم جھگڑے کو استعمال کرنا چاہتا ہے کہ کس طرح سے ان کو آپس میں لڑا کر کے میں اسلام کی طاقت کو پاش پاش کر دوں، تو فوراً جناب معاویہ لکھتے ہیں کہ او رومی کتے، تو اگر دو بھائیوں کے اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ علی کی قیادت میں جو لشکر تجھے لڑنے جائے گا، معاویہ اس کا ادنا غلام ہوگا. یہ ہے، یہ وہ سپلٹ ہے تنظیم کی اور امارت کی جو قوموں کو ناقابل فراموش بناتی، ناقابل شکست بناتی ہے. نہ وہ اطاعت ہے مسلمانوں میں، نہ وہ امارت ہے، نہ وہ قیادت ہے، اور نہ وہ مقصد کا جنون و شعور ہے. اب تو ہم ایک مفاد پرست قوم بن کے رہ گئے، اس لیے وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی. تو یہ اصول دیا خدا تعالی نے کہ آپ خود ایک وہ بنے. اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، ہمارے پاس کالج نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، چندہ نہیں ہے، رسید بک نہیں ہے، اس لیے ترقی نہیں کر رہے. کوٹ پتلون نہیں ہے، سرکاری ملازمت نہیں ہے. کوئی کہہ رہا ہے سرکاری ملازمت سے ترقی ہوگی، کوئی کہہ رہا ہے کوٹ پتلون ترقی ہوگی، کوئی کہہ رہا ہے کہ جو ہے چندے بازی اسکول کالج کھولنے سے ترقی ہوگی، کوئی کہہ رہا ہے کاروبار چمانے سے ہوگی. سب فضول کی باتیں، فضول کی باتیں سر. ان باتوں سے یہ جو کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، گجرات کے مسلمان کم سمپن تھے کیا؟ نہیں تھی ان کے پاس تجارت؟ تعلیم نہیں ہے کیا؟ بہت تعلیم ہے جنوبی ہند میں، تعلیم کی کمی ہے کوئی؟ پیسے کی کمی ہے کیا مسلمانوں کے پاس؟ مدرسے میں جاؤ کتنا پیسہ ہے؟ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اقبال نے کہا تھا تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. چوکی روٹی کھا کے علی مرتضیٰ نے خیبر کا دروازہ الٹ دیا. تم سمجھتے ہو کہ ان چیزوں سے کچھ ہوتا؟ یہ نہیں، اصل چیز جو قوموں کو بناتی ہے طاقتور وہ ہے اپنے مقصد کا جنون اور اس کے لیے مل جل کر کام کرنے کا جذبہ، ٹیم اسپرٹ، یہ چیز بناتی ہے. اس کے بغیر سب کچھ بیکار، آپ کچھ بھی کر لیں سب کچھ بیکار. جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہو جاتی اس قوم میں، اور جب تک اس قوم کو وجود سمجھا نہیں دیتے آپ اس کو، یہ کس لیے پیدا ہوئی ہے، کیا ہے ان کے سامنے ان کا مقصد، اور جب تک مسلکی اختلافات کو بازار پر بیچ کر لوگوں کی چاندی ہو رہی ہے، تب تک آپ یہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے. قائد وہ جو مسلکی اختلافات میں الجھے، قائد وہ جو سے اللہ رسول کی اطاعت کرے، صرف قرآن جس کا دستور حیات ہو، اور جس کے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے ادنا سا میل نہ ہو کسی کی طرف سے، بس اپنے مشترک مقاصد کے لیے مل جل کر کام کرنے کا جذبہ ہو، یہ شعور آج نہیں تو کل ٹھوکرے کھا کے آپ میں پیدا ہوگا. ایک سال، دو سال، پانچ سال، اتنے جب زیادہ جوتے پڑیں گے تو یہ شعور اپنا آپ پیدا ہو جائے گا. جو باتیں لفظوں سے سمجھ میں نہیں آتی وہ تجربوں سے سمجھ میں آ جاتی، اپنے آپ سمجھ میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ شعور مقصد عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے وجود کی پہچان اور اس کے لیے کام کرنے کا حوصلہ، اور ہمارے قائدوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ وہ اس طرح سے جو ہے ہمارے ملی مفادات کا سودا کرتے ہیں، اور اس کے پیسے بنا کر چاندی بنا کر کے رہبران ملت کہلاتے ہیں. یہ اللہ کا عذاب، اس کو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، تم پر کوئی مصیبت یا اللہ کا دردناک عذاب آئے گا، کوئی عذاب آئے گا. یخالفون امرہ الہ ان للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری طاقتیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہمارے ایجنڈے سے فیصلہ نہیں ہوتا، ہمارے نفع نقصان کے بنانے سے نہیں ہوتا، ہمارے ذائقے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، سارے فیصلے اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں. قد یعلم ما انتم علیہ، سب جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، کس پوزیشن میں ہو، کون سا ایجنڈا لے کے چل رہے ہو. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، اور جب تم اللہ کے پاس پہنچو گے تو تمہارا پورا رزلٹ اور نقش عمل وہ تمہارے سامنے رکھ دے گا، لا کر कि जो कुछ भी है तुम्हारा ही कोतक है, जो कुछ भी तुमने भुगता तुम्हारे कामों का अंजाम है। अल्लाह बिकुल शैन अलीम, और पूरी रिपोर्ट है अल्लाह के पास, मुकम्मल रिकॉर्ड है अल्लाह ताला के पास। सूरह नूर खत्म हो रही है, मैं जो है हल्का दर्स कुरान को नाबाप के लिए मामूल दुआ कर रहा हूँ कि जो इस प्रोग्राम को चला रहे हैं बिला किसी मादी मफाद के, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये वो वाले मुरीद नहीं बना दें, वो पीर नहीं बना दें, ये जो हम लोगों ने जो है बांट लिया है हमारी दुनिया पे, तो इन खुदा फरामोश लीडरों ने कब्जा कर लिया है और हमारी आखिरत के ऊपर इन खवा पीरों ने और मौलवियों ने कब्जा कर लिया है, समझा? ये मुराद नहीं है इससे, बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा ना, जिस मकसद से हम पैदा हुए उस मकसद के लिए टीम बना के हम काम करें, यहाँ तो जो है तावीज नजराने और उसके लिए हो रहा है सारा काम, ये तो कारोबार है उसके नाम। हाँ तो जी बिल्कुल नहीं, ये इस हुकुम से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं, क्या उस मकसद से कोई काम होता है? सबसे ज्यादा पहले तो पीर मुरीद ही बिकते हैं, सबसे ज्यादा जो है आपने देखा कि अभी जमात सूफिया थी कौन थी, उसी का सबसे पहले स्टेटमेंट आया, सबसे अच्छा भाव तो उन्हीं से होता है। हरगिज नहीं, उसे कोई ताल्लुक ही नहीं, वो तो उन्होंने कैमोफ्लाजिंग की, उन्होंने कुरान करीम के अल्फाज को अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल किया, उस बैनर को अपनी दुकान पे लगा लिया उन्होंने। अब लोग समझ रहे हैं मैं कुरान का माल खरीद रहा हूँ, वहाँ पीर साहब के अकाउंट भर रहे हैं वो, इसको तो कोई दालू नहीं, वो तो डबल होंगे, एक तो कुरान के साथ कैमोफ्लेजिंग और एक ये वो बदनवानी जो कौम के पैसे के साथ कर रहे हैं, वो दो तरफा हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह का। आप किसी भी शख्स, मैंने कहा ना इसकी तीन प्लेयर्स हो सकती है, मकामी, बैन अल-अक़वामी और मुल्की, आप कहीं भी नहीं। इस्लाम में हुक्म यह है कि अगर आप तीन भी हैं तो अपना एक अमीर बनाए, इस्लाम में हुक्म है अगर आप तीन भी हैं तो अपना एक अमीर बनाइए, अकेला काम कोई मत कीजिए, अगर आप सफर में भी जा रहे हैं तो अपने एक अमीर बनाइए, इस्लाम ने हुक्म दिया है, मतलब आप अकेले रहना आपको जायज नहीं है, सफर में कहीं भी जा रहे हैं आप, कोई भी काम ज़कात रोजा नमाज कोई भी अकेले नहीं कर सकते आप जो है हर काम जमात से करें, नमाज आपकी बात जमात है, ज़कात भी आपकी बात जमात है, रोजा भी आपका बात जमात है, हज भी आपकी बात जमात है, और आप कहीं सफर में जाएं तो भी बात जमात, क्योंकि आप एक टीम है और टीम का एहसास आपको रहना चाहिए।
आप ना कुरान की तालीमात बड़ी तफसील के साथ दे रहे हैं, तो हमारे अंदर चीज भी होनी चाहिए ना कि हमारा कोई अमीर
हो। अमीर का मतलब ये नहीं है कि आप कोई फार्म भरे, जिस शख्स को भी आप अपने दिल कल्ब जहन के अंदर मान लेते हैं वो आपका अमीर है। इज्तिमाई तौर से आप तश्कील दें, कोई भी नज्म बनाए, मैंने आपसे अर्ज किया आप मिट्टी के कच्चे डलों को सीमेंट से जोड़ लें तो कोई फायदा नहीं है, पहले ईंट को मजबूत बनाएं, फिर ईंटें जब मजबूत हों तो उनमें सीमेंट मजबूत लगाएं, तो भी दीवार मजबूत बनेगी, मसाला मजबूत बनाए।
एक सवाल ये है, जैसे आपने मस्जिद के लिए कहा कि मस्जिद शरीफ से पौधे गए, तो उससे क्या बेहतर पड़ जाए, मतलब हमें एहसास
रखें? नहीं नहीं, मैंने मकसद नहीं समझा, मैं किसी भी कौम के लिए मस्जिद का ढा देना, इमारत का ढा देना, ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। इमारतें ढहती हैं, बन जाती हैं, हुकूमतें जाती हैं, आ जाती हैं, एक कौम अपने ख्वाब से अपनी सोच से महरूम हो जाए, ये बहुत बड़ा नुकसान है। दैवी कौम को उठाना बहुत मुश्किल होता है, समझाना उसको, मैं ये उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको छोड़ दिया जाए, ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब उससे बड़ा नुकसान है ये जो हुआ, ये उससे बड़ा नुकसान है जो आपको हुआ कि आप इमारत ढही ढही लेकिन आप जो ढह गए, और आपने जो मतलब ये कि जहनी पसमानगी कबूल कर ली, ये बहुत बड़ा नुकसान, और यही चाहते भी हैं आपके जो मुखालिफिन। اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ربنا تقبل